نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم علماء جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ رونق افروز ہوئے تو علماء یہود خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہود کے علماء یہودی یعنی جتنے بھی یہود کے علماء تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ سے امتحان یعنی مختلف قسم کے سوال کے لیے کرنے لگے اور ان لوگوں کو بخوبی اس چیز کا علم تھا کہ ایک نبی آخری زمانے میں ایک نبی ظہور ہوں گے اور وہ یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس نبی کے ظہور کی بشارت دی ہے وہ انقریب اسی سرزمین سے مبعوث ہونے والا ہے یعنی بطحا مدینہ شریف اور وہ آپ کی بعثت کے منتظر تھے چنانچہ ہجرت کے بعد میں گزر چکا ہے یہ بیان کہ پہلے بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے ظہور کا یہود ذکر کیا کرتے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس سعادت اور فضیلت میں ہم سے آگے بڑھ جائیں معلوم ہوا کہ یہود کو اس کا علم تھا کہ جس نبی کے ظہور کی موسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی اس کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے اس لیے یہود خاص طور پر آپ سے ملنے کے لیے آئے قسمت نے جس کی پیشانی اقبال پر حرف سعادت لکھ دیا تھا وہ تو آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہی نبی برحق ہے جن کی انبیاء سابقین نے بشارت دی اور بلا تردد اور بلا توقف ایمان لیا اور جس کی قسمت میں محرومی لکھی تھی وہ محروم رہا تو ابن عائز بطریق عروہ بن زبیر راوی ہیں کہ علماء یہود میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یاسر بن اختب یعنی حی بن اختب یہودی کا بھائی حاضر ہوا اور آپ کا کلام سنا جب واپس آ گیا تو اپنی قوم سے کہا میرا کہنا مانو تحقیق کہ وہی نبی ہیں جس کے ہم منتظر تھے وہ آگے ہیں لیکن اس کے بھائی حی بن اختب نے اس کی مخالفت کی قوم میں بڑا اور سردار مانا جاتا تھا قوم اس کی اطاعت کرتی تھی اس پر شیطان غالب آ گیا اور حق کے قبول سے اس کو روکا قوم نے اس کی اطاعت کی اور اسی کا کہنا مانا اور ابو یاسر کا کہنا نہ مانا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المدارس یہودیوں کے ایک مدرسے کا نام تھا اس میں علماء یہود جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سوالات کرنے چاہیے تو ایک یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایسے وقت پہنچا کہ آپ سورہ یوسف پڑھ رہے تھے آپ نے پوچھا اے محمد یہ سورہ آپ کو کس نے تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو تعلیم دی اس کو بہت تعجب ہوا اور وہ یہودی عالم فوراً یہود کی طرف واپس گیا اور جا کر کہا محمد قرآن پڑھتے ہیں وہ ایسی ہی کتاب معلوم ہوتی ہے جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور یہود کی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں آیا ان لوگوں نے آپ کی صورت اور صفت کو دیکھ کر پہچان لیا کہ وہی نبی ہیں جن کی آمد کی تورات میں خبر دی گئی ہے اور آپ کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ جو سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اس کو خوب غور سے سن کر حیران رہ گئے اور سب کے سب اسلام لے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عالم سے کہا میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ سچ سچ بیان کر کہ کیا تورات میں شادی شدہ زنا کرنے والے کے لیے رجم کا حکم ہے تو اس شخص نے کہا جو یہودی عالم تھا کہ اے اللہ بے شک تورات میں ایسا ہی حکم ہے اور اے ابو القاسم اللہ اہل کتاب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ابو القاسم تو وہ کہتا ہے کہ واللہ کتاب میں اس امر کو خوب جانتے ہیں جو اہل کتاب ہیں یعنی یہود اس چیز کو خوب جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں لیکن آپ پر وہ حسد کرتے ہیں تو ایک شخص مقامی شخص آیا اور صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دریافت کیا کہ تمہارے وہ صاحب جو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں کہاں ہیں میں نے ان سے کچھ سوال کروں گا جس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ نبی ہیں یا غیر نبی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آگے، تو وہ شخص جو سوال کرنے والا تھا اس نے کہا کہ جو وحی آپ پر آتی ہے وہ مجھے پڑھ کر سنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کتاب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی، تو وہ شخص سنتے ہی کہا واللہ یہ اس قسم کا کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے علماء اور یہود آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف با اسلام ہوئے، جیسے زید بن سعدہ وغیرہ۔ اور اس میں ایک بہت بڑے ایک یہود یعنی یہود کے عالم تھے، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن سلام، توریت کے بڑے زبردست عالم تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کا اصل نام حسین تھا، اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اپنا بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں آپ کی تشریف آوری کی خبر سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ پہلا کلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا، عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ یہ عبداللہ بن سلام تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلام فرما رہے تھے اور یہ آئے تھے تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا۔ ایوہ الناس اطعموا الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس ینام نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ اے لوگو، آدمیوں کو کھانا کھلاؤ اور آپس میں سلام کو پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات میں نماز پڑھو جب کہ لوگ خدا سے غافل سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ پہلے ہی سے جانتا تھا، مگر کسی سے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی تو میں اس وقت ایک کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، وہیں سے خوشی کے مارے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ میری پھوپھی نے کہا اگر تو موسیٰ علیہ السلام کی خبر سنتا تو اس سے زیادہ خوش نہ ہوتا؟ میں نے کہا ہاں، خدا کی قسم یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، وہی دین لے کر بھیجے گئے ہیں اور جو موسیٰ علیہ السلام دے کر بھیجے گئے تھے۔ میری پھوپھی نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کیا یہ وہی نبی ہیں جن کی ہم خبریں سنتے آئے ہیں کہ قیامت کے سانس کے ساتھ مبعوث ہوں گے؟ میں نے کہا کہ ہاں یہ وہی نبی ہیں۔ میں گھر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مشرف با اسلام ہوا، اور واپس آ کر تمام اپنے اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی اور سب نے اسلام قبول کیا۔ قیامت کے سانس سے وہ فتنہ اور حوادث مراد ہیں جو قیامت سے پہلے ظہور ہوں گے، اور ان کا ظہور قیامت کا یعنی پیش خیمہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد میں نے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قبل اس کے کہ میری قوم کو میرے اسلام کا علم ہو، آپ مجھ کو کسی کوٹھری میں بٹھا کر یہود سے میرا حال دریافت فرمائیں، کیونکہ یہود بڑی بہتان باندھنے والی قوم ہے۔ چنانچہ جب یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو ایک کوٹھری میں بٹھلا کر یہود سے پوچھا، اے گروہ یہود، اللہ سے ڈرو، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور حق لے کر آیا ہوں، بس اسلام لے آؤ۔ یہود نے کہا ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار یہی سوال فرمایا تو وہ یہی کہتے رہے۔ بعد میں فرمایا کہ عبداللہ بن سلام تم میں سے کیسا شخص ہے؟ یہود نے کہا ہمارا سردار، ہمارے سردار کا بیٹا، ہمارا سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا عالم کا بیٹا، اور ہم میں سب سے بہتر اور سب سے بہتر کا بیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبداللہ بن سلام مجھ پر ایمان لے آئے پھر تو میرے نبی برحق ہونے کا یقین کرو گے؟ یہود نے کہا عبداللہ بن سلام کبھی اسلام لا ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالفرض اگر وہ اسلام لے آئے۔ یہود نے کہا کہ حاشا کلہ، کبھی ہرگز کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا وہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن سلام باہر نکل آؤ. عبداللہ بن سلام باہر آئے اور یہ کلمہ زبان پر تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہود سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے گروہ یہود خدا سے ڈرو، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم خوب جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور حق لے کر آئے ہیں. یہ سنتے ہی یہود نے کہا، تو جھوٹا اور کذاب اور سب سے برا اور برے کا بیٹا. حالانکہ اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے کہ ہمارا سردار ہے، سب سردار کا بیٹا ہے، سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، بہتر ہے، بہتر کا بیٹا ہے. لیکن جیسے پھر حق واضح ہوا قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، سب سے برا شخص ہے. تو اسی بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی. میمون بن یمین روسا یہود میں سے تھے، بہت یعنی روسا میں سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مشرف اسلام ہوئے اور ان کا حال بھی عبداللہ بن میمون بن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ان کا حال بھی عبداللہ بن سلام جیسا ہی ہوا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، آپ یہود کو بلا بھیجئے اور مجھ کو حکم بنا دیجئے، وہ لوگ میری طرف رجوع کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمون کو تو اندر کوٹری میں چھپا دیا اور یہود کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا. وہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے لوگوں میں سے کسی کو میرے اور میرے مابین حکم مقرر کر لو. یہود نے کہا کہ ہم میمون بن یمین کے حکم بنانے پر راضی ہیں، جو وہ فیصلہ کر دے ہمیں منظور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میمون کو آواز دی کہ باہر آ جاؤ. میمون باہر آئے اور کہا، اشہد ان رسول اللہ، اشہد انہ رسول اللہ، مگر یہود نے تصدیق کرنے سے انکار کر دیا. حق واضح ہوا لیکن پھر بھی قبول نہیں کیا. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں سچی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے. دوستو انشاء اللہ تعالی اگر آج رات کو چاند نظر آ گیا تو کل انشاءاللہ عید ہوگی. اللہ ہم سب کو عید نصیب فرمائے، ہماری اور آپ سب لوگوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے مشائخ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، جن کے صدقے سے یہ سب رونقیں ہیں، جن کے صدقے سے یہ سب چیزیں ہمیں مل رہی ہیں. کتنی محنت سے ان حضرات نے یہ دین کی باتیں جمع کی ہیں اور ہمیں مفت میں یہ سب چیزیں مل رہی ہیں، کوئی محنت نہیں کرنی پڑ رہی ہمیں. اگر ہم اولیاء اللہ کے اپنے بزرگان دین اور مشائخ کے حالات پڑھے زندگی کے، اور یہ پڑھنا چاہیے، ہمارے شیخ فرماتے تھے اللہ والوں کے حالات کو پڑھنا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدے کیے، کس طرح سے علم حاصل کیا، جی کہاں کہاں سے یہ باتیں جمع کر کے امت کے لیے انہوں نے آسانی فرما دی. اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پکی پکائی چیز مل رہی ہمارے سامنے ہے، ہمیں صرف کھانا ہے، ہے نا کھانا. ایک تو یہ جسمانی کھانا ہے، انسان ہے وہ کچھ نہیں کرنا پڑتا آپ کو. آج انسان گھر آتا ہے کچھ نہیں کرنا پڑتا ہے، پکا پکا کھانا سامنے آتا ہے اور وہ سستی کرنے لگے، کیا ہے، کون کیسے کھاؤں، ہاتھ کون اٹھائے، کون ہاتھ منہ میں لے کے جائے، لقمہ کون ڈالے. تو اس شخص کا کیا حال ہے، کوئی علاج ہے اس شخص کا؟ تو ان اللہ والوں نے جس طرح جسمانی رزق کے معاملے میں دوستو ہم ہمت کرتے ہیں، اسی طرح سے روحانی رزق ہوتا ہے. ان اللہ والوں نے ہمارے لیے کتنے کیسے کیسے روحانی کھانے تیار کیے ہوئے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے، صرف اس پہ عمل کرنا ہے. کتابوں میں ہر چیز ہمیں دے دی ہے، کیسے کیسے واقعات اولیاء اللہ کے حالات ہیں، ہمیں صرف کیا کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. اور اولیاء اللہ کے حالات پڑھ کے انسان کو تقویت ملتی ہے، ہمت ملتی ہے، دل کے اندر ایک قسم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے عمل کرنے کا. کیونکہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان انسان بناتا ہے، کوئی کتاب انسان نہیں بنا سکتی، ہے نا. تو جب ایسے لوگوں کے ہم حالات سنیں گے، پڑھیں گے، ان کے ساتھ صحبت میں بھی رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے اندر بھی ہمت پیدا ہوگی، گناہوں کو چھوڑنے کی ہمت ہمارے اندر آئے گی اور اللہ تعالی کی مرضیات پہ جینا مرنا ہمیں نصیب ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ساری خوشیاں عطا فرمائے، دنیا کی بھی خوشیاں عطا فرمائے، آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرمائے، جنت میں بھی اللہ ہم سب کو بلا استحقاق اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سبحان اللہ، دنیا میں تو رہنا ہی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہی ہے. جس کو اپنی ایمان کی فکر ہوتی ہے، تعلق مع اللہ کی فکر ہوتی ہے، تو وہ اولیاء اللہ کی صحبت کو اپنے لیے اشد 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 یعنی سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، میری ایمانی حیات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، میری ایمانی یعنی موت واقع ہو جائے گی اگر میں اہل اللہ سے دور رہوں گا. کیونکہ انسان جب اللہ والوں سے دور رہتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب ان کے قریب ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں خاصان خدا، خدا نباشد لیکن خدا جدا نباشد، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتے. جیسے ٹیوب لائٹ ہے، اس کی روشنی جو ہے وہ ٹیوب لائٹ تو نہیں ہے لیکن وہ روشنی ٹیوب لائٹ سے جدا بھی نہیں ہے. سورج کی روشنی سورج نہیں ہے لیکن وہ روشنی سورج سے جدا بھی نہیں ہے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، میرے شیخ دامہ برکاتہ مدر شاہ عبد المتین صاحب دامہ برکاتہ کل بیان میں فرما رہے تھے کہ اللہ والوں کے پاس ہم کیوں جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت صفت ہادی، وہ صفت ہادی ہادی کے مظہر ہوتے ہیں. اس لیے جب ان کے اوپر ہدایت کی تجلیات نازل ہو رہی ہوتی ہیں تو جو شخص ان کے پاس رہتا ہے اور جو خواتین ان کی باتیں سنتی ہیں کان کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ وہ تجلیات جو ہادی کی تجلیات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی منتقل فرما دیتے ہیں، جس سے وہ صراط مستقیم پہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے کام میں لگا رہتا ہے وہ. تو اللہ والوں کے صحبت جو ہوتی ہے وہ صفر ہادی کے مظہر ہوتی ہے، اور دنیا دار اور جو نافرمان فاسق ہوتے ہیں، کفار ہوتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مضل یعنی گمراہی کی صفت ہوتی ہے. وہ ان کے پاس جو رہتا ہے تو جراثیم گمراہی کے ان کے اندر منتقل ہو جائیں گے اور ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، وہ خود بخود جو بری صحبت ہے وہ کام کرتی رہتی ہے. آپ اس کے پاس رہ کے دیکھ لیں، آپ لوہے کو پانی میں ڈال دیں، لوہا پانی کو تقریر نہیں کرے گا، کچھ نہیں کہے گا، بس اس کی صحبت میں آپ لوہے کو رکھ دیں، زنگ خود لگ جائے گا. اب اگر ہم جو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک تو صحبت ہوتی ہے جیسے انسان کی صحبت ہوتی ہے، ایک برا انسان ہوتا ہے، دنیا دار ہوتا ہے، فاسق ہے، گنہگار ہے، ان کی صحبت میں انسان رہتا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ قسم کی صحبت ہوتی ہے، اور ایک وہ کی صحبت بھی ہوتی ہے جیسے انسان کتاب پڑھتا ہے کسی کی، یا انٹرنیٹ پہ ایسے لٹریچر پڑھتا ہے کہ جو یعنی دین سے دور ہیں جو لوگ، تو ان کے لٹریچر پڑھنا، ان کی کتابیں پڑھنا، ان کی باتیں سننا، گویا کہ آپ ان کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں. تو جب یہ باتیں سنیں گے تو لا محالہ کیا ہوگا، ہمارے دل پہ زنگ لگتا جائے گا، زنگ لگتا جائے گا، اور یہ زنگ میرے پیارے دوستو توبہ استغفار نہیں کریں گے تو یہ بڑھتا جائے گا پھر ہمارے دل کے اوپر. اس لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فادخلی فی عبادی، جنت میں اللہ حکم فرما رہے ہیں، فرمائیں گے کہ جاؤ میرے خاص بندوں سے پہلے ملاقات کرو. جنتوں کی نعمتوں کو بعد میں، ارے جن کے صدقے میں تم جنت میں آئے ہو، جاؤ میرے پہلے ان پیاروں سے ملو، اگر وہ پیارے نہ ہوتے تو تم جنت کہاں سے آتے، ان کے صدقے میں تو جنتی اعمال نصیب ہوئے، اگر یہ نہ ہوتے تو میرے پیارے دوستو اللہ والے نہ ہوں دنیا میں تو کیا حال ہوگا، کیا حال ہوگا، قیامت آ جائے گی، شامیانے اجڑ جائیں گے، آسمان ٹوٹ پڑے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا اگر ایک اللہ والا بھی دنیا میں نہ رہا. تو ان اللہ والوں کے صدقے میں جنت نصیب ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں جاؤ پہلے ان میرے خاص بندوں کے پاس جا کے بیٹھو، ان سے ملاقات کرو، پھر وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر اس کے بعد جاؤ جنت کی نعمتوں کے مزے اڑاؤ. حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے مجھے یہ علم ہو گیا ہے کہ جنت میں اللہ والوں کی ملاقات ہوگی تو میرا تو جنت میں جانے کا اشتیاق اور بڑھ گیا ہے، سبحان اللہ. تو جنت جنت میں جانا، اللہ ہمیں اس قافلے میں ہم سب کو شامل فرما لے. میرے پیارے دوستوں دیکھیں، دنیا کی جو قومیں ہوتی ہیں نا، ان کا طریقہ خوشی منانے کا الگ ہوتا ہے. اب عید الفطر کے بارے میں کچھ بات عرض کر دوں کہ جو دنیا کی قومیں ہوتی ہیں ان کا خوشی منانے کا طریقہ، جو تہوار ہوتے ہیں وہ ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے، وہ لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے. اس لیے ہر قسم کے لہو لعب، ناچ گانا، شراب اور ہر قسم کی نعوذ باللہ وہ یعنی بے حیا کے کام چلتے ہیں. لیکن میرے دوستو جو ہماری خوشی کے دن ہیں، جیسے عید ہے، اللہ نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ دونوں عید خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں، تو یہ عبادت کے دن ہوتے ہیں، ہم خوشی منائیں گے لیکن اس طرح سے ہم خوشی منائیں گے کہ ہمارا پالنے والا خوش ہو جائے، کیونکہ حقیقی خوشی یہی ہے، وہ جو ہے وہ عارضی خوشی ہے۔ انسان شراب پی لیتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ بھی ہے کہ کام کرتا ہے، گانا گاتا ہے، ناچتا ہے، ڈانس ہے، پارٹی ہیں، وہ سب چیزیں ہیں، وہ کیا ہے، ٹیمپریری پلیجر، ٹیمپریری ہیپینس ہے، وہ عارضی خوشی ہے وہ، تو وہ کیا ہے، اس کے بعد سب مزے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ پورا رمضان ہم نے اللہ کو راضی کیا ہے، عبادتیں کی ہیں، ذکر کیا ہے، تلاوت کیا ہے، راتوں کو نمازیں پڑھی ہیں، تراویح نماز پڑھی ہیں، عورتوں نے گھروں میں تراویح نماز پڑھی ہیں، تو یہ کیا چیز ہے، پورا مہینہ ہم نے اللہ کے لیے عبادت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر رمضان کے آخر میں وہ خوشی کا دن ہمیں عطا فرمایا ہے، چلو میرے بندو تم اب یہ خوشی کا دن مناؤ۔ لیکن ہم خوشی کا دن اس طرح منائیں گے میرے پیارے دوستو کہ اللہ کی نافرمانی کوئی نہ ہو۔ یاد رکھیں خوشی منانے کا اسی کو حق ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی سے بچے، یہ نہیں ہے کہ جیسے شیطان آزاد ہو جائیں گے اور ہم اس شیطان کی طرح آزاد ہو گئے، نہیں، یہ اللہ کی محبت کی زنجیر ہے، اس کی قید کی کوئی میعاد نہیں ہوتی، مرتے دم تک ہم نے اللہ تعالیٰ کا بن کے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عید کا چاند دیکھا اور بالکل ہم جو ہے سانڈ کی طرح آزاد ہو گئے، لڑکیاں لڑکے گرو گرو بن کے مارکیٹوں میں جا رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، عید ملن پارٹیاں ہو رہی ہیں، نہ پردے کا اہتمام ہے، اور عید کے دن گلے مل رہے ہیں نہ محرموں کے ساتھ، اور آپا آپا کہہ کر ماپا عید مبارک اور بہن عید مبارک، تو بہن کہنے سے بہن تو نہیں ہو جائے گی نا آپ کی۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ طریقہ ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمان خوشی بھی مناتا ہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی مناتا ہے، جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کا طریقہ بتایا ہے ہم خوشی منائیں گے۔ غم بھی مناتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سامنے رکھ کے غم مناتا ہے۔ تو دیکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ سال میں دو خوشیاں مناتے تھے، اور ان دو دنوں میں خوب کھیلتے تھے، گانے باجے مجلسیں عجیب عجیب قسم کی وہ حرکتیں ہوتی تھیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سلسلوں کو ختم فرمایا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دو دنوں کی خوشی کو یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ مقرر فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ یہ اظہار خوشی خوشی کرنی ہے تو ہم اس طرح سے کریں گے کہ ہمارے اللہ ہمیں خوش ہو جائیں گے۔ ایسی لازوال خوشی کے حضور اور اس کے اظہار کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور یہ ہے کہ انسان جس رب نے بندے کو پیدا کیا ہے، جس رب نے بندے کو خوشیاں عطا فرمائی ہیں، تو اس اللہ کو وہ راضی کرے، اس کو راضی کرے۔ تو میرے دوستو اصل جو عید ہے اس شخص کی نہیں ہے کہ جو نئے کپڑے پہن کے آتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچ رہا، معاصی سے نہیں بچ رہا، ایسی مجلسوں میں جا رہا ہے جہاں پہ مکس گیدرنگ ہے، نئے کپڑے پہننے سے یہ خوشی کا اظہار تھوڑا ہے، آپ نے عمدہ خوشبو لگا لی تو اس شخص کی یہ عید تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک زبردست خوشبو لگا لی ہے، ایک نیا جوتا پہن لی ہے، نیا لباس پہن لی ہے، اور یہ کیا ہے کہ یہ بھی عید منا رہے ہیں ہم، یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو سب چیزیں ہیں کہ ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم یہ سب چیزیں استعمال کر لیں، اگر نیا کپڑا نہیں ہے تو سب سے اچھا کپڑا پہننا سنت ہے، خوشبو لگانا سنت ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ عید کے دن کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ مسنون ہیں، لیکن اس سے قبل اس کی حقیقت معلوم ہو جائے کہ عید جو ہے وہ حقیقت میں اس کا نام خوشی ہے، اور خوشی انسان بندگی سے کرتا ہے، اللہ کا پہلے بندہ ہے پھر اس کے بعد وہ کچھ اور ہے، ہم پہلے اللہ کے بندے ہیں اس کے بعد ہم کچھ اور ہیں، اس کے بعد ہم شوہر ہیں، پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں اس کے بعد ہم سٹیزن ہیں، باشندے ہیں شہر کے، پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں اس کے بعد ہم باپ ہیں، پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں اس کے بعد ہم بیٹا ہیں، اس کے بعد ہم شوہر ہیں، تو سب سے پہلے ہم اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح سے ہماری ماں بہن بیٹیاں ہیں، پہلے اللہ کی بندی ہو تم اس کے بعد تم بیوی ہو، پہلے تم اللہ کے بندی ہو اس کے بعد تم ماں ہو اس کے بعد تم بیٹی ہو، تو پہلے اللہ کے بندے ہیں ہم اس کے بعد ہم دوسرے ہیں۔ تو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوشی کے لیے عید کے دن اسی کو خوشی منانے کا حق حاصل ہے کہ جس نے اپنے اللہ کو راضی کر لیا ہے، ورنہ عید کا چاند دیکھتے ہی جو پورے رمضان میں شیو نہیں کی، اور رمضان کا عید کا چاند دیکھتے ہی چاند رات میں ساری جو سنت کا نور چہرے پہ آیا تھا سب کو وہ نعوذ باللہ اس کو کاٹ ڈالا، باغ نبوت کو کاٹ دیا. وہ عورتیں جو حجاب اور پردے کا اہتمام کرتی پورے رمضان میں, جیسے عید کا چاند نظر آیا تو سمجھ گئے کہ ہم بالکل آزاد ہو گئے ہیں, ہم پردہ بھی ختم, حجاب بھی ختم. میرے پیارے دوستوں, یہ صرف ہم جو ہیں اللہ کے غلام تو صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے نا, یہ تو ٹریننگ کے لیے تھا. ایک انسان ہے وہ ایک مہینہ ٹریننگ لیتا ہے, اکھاڑے میں جا کر پہلوان بن جاتا ہے, تو سمجھو کہ مہینے کے آخر میں اس کی کشتی ہوگی, تو وہ کیا کرتا ہے, ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے. استاد نے کہا کہ چلو بھائی کشتی لڑنی ہے, ہاتھ پاؤں ڈھیلے, وہی پسینے آنے لگے. استاد جی مجھ سے تو نہیں کشتی نہیں ہو رہی. ارے ظالم, تجھے پورا 30 دن تجھے میں نے پستے, بادام, اخروٹ اور کیا کیا تجھے میں نے مقویات کھلائے ہیں اس دن کے لیے, تاکہ تم اس دن میرا نام بلند کریں, ہمارا نام بلند ہو, ہم فخر سے ہماری گردن اٹھے, لیکن تو نے تو بالکل ہی ساری محنت میں پانی پھیر دیا. تو یہ ایک مہینہ اللہ نے ہمیں ٹریننگ کے لیے دیا ہے, تو اگر ٹریننگ کے بعد اگر ہم اپنے ہی خواہشات کے غلام بنے رہے تو ہم نے تو حق ادا نہ کیا نا اس ٹریننگ کا. ٹریننگ کے بعد میرے دوستو میدان میں آنا ہے اور نفس اور شیطان سے کشتی لڑتے رہنا ہے. جی, کشتی لڑتے رہنا ہے. بندگی ہماری تام ہوتی ہے اسی طرح سے کہ انسان جو ہے نفس اور شیطان جو حرام خواہشات ہمارے دل میں ابھرتی ہیں ان خواہشات کا خون کرتے رہنا ہے اور اپنے مالک کو راضی کرتے رہنا ہے. تو عید اس شخص کے لیے ہے میرے دوستوں, آپ نے اچھے زیور پہن لیے ہیں, اچھے کپڑے پہن لیے, لیکن گناہ نہیں چھوڑا, اللہ کے نافرمانی نہیں چھوڑی, تو کسی کام کا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر, عید سے جانے سے پہلے, نماز سے پہلے صدقۃ الفطر, جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس پہ صدقۃ الفطر بھی واجب ہے. ہر شخص جو بالغ ہے اس پہ واجب ہے, عورت جو ہے وہ اپنی طرف سے دے, اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ کسی اور کی طرف سے وہ صدقۃ الفطر دے, نہ بچوں کی طرف سے, نہ شوہر کی طرف سے, نہ ماں باپ کی طرف سے. البتہ مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے نا, اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے. نابالغ اولاد ہے تو اس کی ذمہ داری باپ پہ ہے, اگر اولاد مالدار ہو تب باپ کے ذمہ اپنا مال سے دینا واجب نہیں ہے, بلکہ اولاد کے لیے مال سے ادا کر دے, انہی کے مال میں سے ادا کر دے, اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا واجب نہیں ہے. البتہ اگر کوئی بالغ لڑکا لڑکی مجنون ہے, یعنی ذہن توازن صحیح نہیں ہے, تو اس کی طرف سے وہ صدقہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اس کے مستحق وہی لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں, یعنی ایسے غریب لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہو سکے. صدقہ فطر دینے میں سب سے پہلے اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو دیں, اس کے بعد جو طلبہ علم حاصل کرتے ہیں, دین حاصل کرتے ہیں, ان کو دینا افضل ہے, کیونکہ آپ کا مال ایسی جگہ لگ جائے کہ وہ آپ کے مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. ظاہر بات, جو طلبہ ہوتے ہیں وہ قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگاتے ہیں, مدرسے میں رہتے ہیں, قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں, حدیث پاک پڑھ رہے ہیں, عالم بن رہے ہیں, تو آپ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا. تو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرے پیارے دوستوں کہ یہ دو اللہ نے ہمیں عیدیں عطا فرمائی ہیں, دونوں خوشی, عید الاضحیٰ اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ, تو ہم اور لوگوں کی طرح اس کو نہیں منائیں گے, ہم منائیں گے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں طریقہ بتایا ہے اسی کے طریقے میں ہم اس کو منائیں گے. اور لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم بعض ہمارے مسلمان بھائی اس مقصد کو بھول جاتے ہیں, اور دوسروں کے دیکھا دیکھی ہم نے بھی ایک قسم کا, یہ جو عید کا دن ہے اس کو تہوار اور ایک کھیل تماشا, یعنی تھیٹر میں جانا, سینما میں جانا, یعنی عید ملن پارٹیاں کرنا, اور ہم نے سمجھ رکھا کہ عید صرف ہدیہ دینا لینا اسی کا نام ہے, اس لیے اس کو ہم اپنی اس کو عبادت نہیں سمجھتے, اور اپنی خواہشات کے مطابق اس عید کو ہم مناتے ہیں. یہاں تک کہ بعض جگہ تو عبادت کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں اور واپسی کے لیے یعنی ڈول وغیرہ بجا رہے ہیں جب واپس آ رہے ہیں, اس طرح سے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ میرے دوستو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. دوسری قوموں کے تہواروں اور رسومات میں تو ایسے طریقے ہوتے ہیں, مگر اسلامی عید کے منانے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, اس عید میں کھیل تماشا, ڈول تماشا کی کوئی گنجائش نہیں ہے, نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے. بلکہ فکر سے کام لیا جائے تو عید کے اس اسلامی جشن مسرت میں تو قدم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا نہیں چاہتے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے۔ عید کے دن تیرہ چیزیں سنت ہیں، عید کے دن تیرہ چیزیں سنت ہیں۔ نمبر ایک، عمدہ کپڑا پہننا، غسل کرنا، صبح سویرے غسل کر لینا، مسواک کر لینا، ہے نا، خوشبو لگانا، صبح کو بہت جلد اٹھنا۔ کوشش کریں کہ عید کے دن صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کریں۔ اکثر ہماری ماں بہن بیٹیاں جو ہیں پوری رات اسی میں لگا دیتی ہیں، مہندی لگانے میں اور کھانے بنانے میں اور ان چیزوں میں ضائع وقت کر دیتے ہیں۔ یہ بڑی برکت والی رات ہوتی ہے، عید کی رات جو ہوتی ہے بڑی برکت والی رات ہوتی ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اور عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا۔ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا، بغیر عذر شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا۔ ایک راستے سے عیدگاہ میں جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ اچھا، جب عیدگاہ کے لیے جا رہے ہیں تو راستے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یہ عید الفطر میں آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں۔ اور مستحب یہ ہے کہ کوئی میٹھی چیز، چھوہارا وغیرہ ہے، اس کو کھا کے جائیں، اگر طاق نمبر ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ عورتوں پہ عید کی نماز واجب نہیں ہے، اور عام حالات میں انہیں عیدگاہوں میں اور مساجد میں جا کر نماز میں شریک بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فتنے کا زمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جاتی تھیں مسجد میں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے منع فرما دیا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتنہ نہیں تھا، لیکن اب اس زمانے میں فتنہ کا اندیشہ ہے، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو منع فرما دیا کہ مسجد میں نماز نہ پڑھا کریں، اپنے گھر میں نماز پڑھیں، انشاءاللہ ان کو وہی ثواب ملے گا جو مردوں کو مسجد میں ملتا ہے، عورتوں کو وہی ثواب گھر میں ملے گا۔ فتنے کا زمانہ ہے، اب تو یہاں تو خیر یہاں بھی تو شروع ہو گیا ہے، لیکن باہر ملکوں میں بھی عید کے دن عورتیں بھی مسجد میں ہیں، مرد بھی مسجد میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، عید کے نماز کے بعد وہاں گلے مل رہے ہیں، عید مبارک کہی جا رہی ہے، فری منی مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، ہر قسم کے خرافات وہاں چل رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے یہ خوشیاں مبارک کرے اور ہمیں اللہ کے منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے دن مسافہ کرنا